الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
الحمد لله عز وجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں الحمد للہ اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر سوالات اور پھر اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ونس اگین وی آر ان دا سیشن آف کوسچن آنسر ان دار الافتاء اہل سنت. ٹوڈے اور ٹاپک, ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقائد, ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. آج دار الافتاء اہل سنت کے اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا یونیک موضوع ہے, اول تا آخر شریک رہیے گا, ایمانیات سے متعلق ہے, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ہو سکے تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے لیں تاکہ اس سلسلے میں جو چیزیں ہم سیکھیں اس کو لکھ بھی سکیں اور وہ ہمیں یاد بھی رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے سلسلے کا معمول رہا کہ ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی ایک فضیلت سنا کرتے ہیں. پے کرے حسن و جمال, دافع رنج و ملال, صاحب جود و نوال, رسول بے مثال, بی بی آمنہ کے لال, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے, اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقائد. آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. حضور, سب سے پہلا سوال یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم لفظ نبی بھی سنتے ہیں اور رسول بھی سنتے ہیں, تو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں؟
نبی اور رسول جو ہے یہ دونوں مختلف تعریفات رکھتے ہیں. نبی کی تعریف جو کتب عقائد کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا, جسے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ تعالی کے احکام مخلوق تک پہنچائے. یہ وہ نبی کی بنیادی تعریف ہے. اب اس کے ساتھ دوسرا لفظ رسول کا ہے. رسول جو ہے یہ نبی کی بنسبت بلند مرتبہ ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کافی زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد مخصوص ہے.
صحیح.
ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اب نبی کی تعریف تو یہ ہوئی کہ نبی وہ انسان ہے, وہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ احکامہ, کہ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا.
صحیح.
رسول کی تعریف کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے. مختلف علماء نے مختلف اس کی تعبیریں بیان کی ہیں. جو ایک عام فہم سی تعریف جو کتب کے اندر لکھی گئی ہے وہ عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی کوئی کتاب عطا فرماتا ہے یا وہ کوئی نئی شریعت لے کر آتا ہے.
صحیح.
تو نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نبی شریعت لے کر آئے. نبی کا کام مطلقاً اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا جو اس کی طرف وحی کیے جاتے ہیں, جبکہ رسول جو ہے یا تو کتاب لے کے آتا ہے یا وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے.
صحیح.
تو جو عام کتابوں کے اندر تعریف ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے. اب اس کے علاوہ دیگر فرق بھی ہو سکتے ہیں. ایک اعتبار سے یہ بھی فرق ہے کہ نبی جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسانوں میں سے ہی ہو, یعنی نبی انسان ہی ہوگا, غیر انسان نبی نہیں ہوگا, جبکہ رسول جو ہیں یہ انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. چنانچہ قرآن پاک کے اندر فرشتوں کو کئی جگہ رسول قرار دیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور بے شک ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے, ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے. اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا, فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. تو فرشتوں کو رسول فرمایا گیا. ہاں اب رسول کے آگے مزید ڈیٹیل کے اعتبار سے انسانوں میں اور فرشتوں میں فرق ہے کہ انسانوں کے رسول جو ہیں وہ انسانوں کی طرف تبلیغ احکام کے لیے آتے ہیں, جبکہ فرشتوں کے اندر جو رسول ہیں وہ انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیے جاتے کہ ان کو جو ہے وہ جا کے تبلیغ کریں, بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرشتوں کو جو رسول کہا گیا ہے وہ اس خاص اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا, بلکہ اس معنی کے اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتے ہیں. تو یوں نبی اور رسول کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا گیا کہ کسی فرشتے پر نبی کا اطلاق نہیں کیا جاتا, رسول کا اطلاق کیا جاتا ہے. صحیح. اور نبی مطلق احکام کی تبلیغ کرتا ہے جبکہ رسول جو ہے وہ کوئی شریعت لے کر آتا ہے یا وہ کوئی کتاب لے کر آتا ہے.
ماشاءاللہ, بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. حضور یہ ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے پاس کہ کیا کوئی جن یا کوئی عورت نبی ہوئی ہے؟
رسول کے بارے میں تو قرآن پاک میں آیت موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر مرد جس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. اب یہ مرد ہونا جو ہے یہ لازمی بات ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جو ہے یہ چلتا ہے, فرشتوں کے اندر مرد و عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو رسول کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجے وہ مرد ہی بھیجے, تو عورت جو ہے وہ اس سے نکل گئی. تو رسول جو ہے ان کے بارے میں تو قرآن پاک میں آ گیا کہ یہ مرد ہی ہوئے, کوئی عورت رسول نہیں ہوئی. اب عورت نبی ہوئی یا نہیں, اس کے بارے میں علماء کرام نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, تفسیر طبری وغیرہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ کوئی عورت بھی نبی نہ ہوئی, بلکہ نبی اور رسول دونوں ہمیشہ مرد ہی ہوتے رہے, اور اسی طرح جنات بھی انسانوں کے لیے نبی یا رسول نہ بنے.
صحیح. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب اور صحیفے نازل فرمائے, جس کو آسمانی کتب بھی کہیں گے.
آسمانی کتابیں کن کن انبیاء پر نازل ہوئیں؟ قرآن پاک کے اندر اس کی کافی تفصیل موجود ہے, خصوصاً جو چار بڑی کتابیں ہیں ان کے بارے میں تو بتصری موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں کہ جن کو صحیفے کہا جاتا ہے,
صحیح,
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائے, اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک سورہ مبارکہ میں 30ویں پارے میں ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ایک بات اس سے پہلے چلتی آ رہی ہے, تو اس سے پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. اس کے علاوہ دیگر کن انبیاء کو صحیفے عطا کیے گئے؟ تو ان میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحیفے عطا فرمائے. تو اس کی بتعین جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں پر اتنے صحیفے نادل ہوئے, روایات موجود ہیں لیکن روایات کے اندر اختلاف بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان پر صحیفوں کا نازل ہونا قرآن پاک میں موجود ہے.
ماشاءاللہ. حضور یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا چار تو کتابیں ہیں باقی صحیفے ہیں, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک سب سے افضل کتاب ہے, حالانکہ وہ بھی آسمانی صحیفے ہیں, آسمانی کتب ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟
تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے.
صحیح.
اب اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہے, یہ کانسیپٹ اس میں نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک دیگر صحیفوں سے افضل ہے, یا خود قرآن پاک کے اندر کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی بعض سورتیں بعض سے زیادہ فضیلت والی ہیں. جیسے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو فضیلت سورہ یاسین کو ہے وہ دوسری سورتوں کو نہیں, اسی طرح جو فضیلت سورہ رحمان کو ہے وہ دوسری سورتوں کو نہیں, اسی طرح جو فضیلت سورہ بقرہ کو ہے وہ دوسری سورتوں کو نہیں, اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کو فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہیں. اسی طرح جو فضیلت سورہ اخلاص کو حاصل ہے وہ دوسری سورتوں کو نہیں, اسی طرح جو فضیلت آیت الکرسی کو ہے وہ دوسری آیتوں کو نہیں. تو یوں قرآن پاک دیگر کتابوں سے افضل, اور خود قرآن پاک میں بہت سی سورتیں دیگر سورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں, بلکہ کئی آیتیں دوسری آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے افضل ہے, یا سورت دوسری سورت سے افضل ہے, یا کتاب دوسری کتاب سے افضل ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں ہمارے لیے دوسری سورتوں کی بنسبت زیادہ ثواب رکھا. قرآن پاک کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے دیگر کتابوں کو پڑھنے کی بنسبت زیادہ ثواب ہمارے لیے رکھا. یعنی قوم موسیٰ, قوم عیسیٰ اور قوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو ان اپنی کتابیں پڑھنے پر جو ثواب ملتا تھا, ہمیں قرآن پڑھنے پر اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اب قرآن پاک دیگر کتابوں سے افضل ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کو پڑھنے پر جو ان کی امتوں کو ثواب ملتا تھا, ہمیں قرآن پڑھنے پر ان سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور یہی تفصیل جو ہے پھر ہم اب سورتوں کے اندر کر لیں گے کہ یہ سورت پڑھنے میں ثواب جو ہے وہ دیگر سورتوں کی بنسبت زیادہ ہے, یہ آیت پڑھنے کے اندر ثواب جو ہے یہ دیگر آیتیں پڑھنے سے زیادہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے اور توجہ کے ساتھ اس سلسلہ سن رہے ہوں گے. آج ہمارا موضوع بڑا یونیک ہے, بڑا ڈفرنٹ ٹاپک ہے, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, ہمیں معلوم ہونی چاہیے. فرائض علوم اس میں ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں, توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا. حضور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر وحی نازل ہو؟
نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر وحی نازل ہو, کیونکہ نبی وہی ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے. یعنی نبی کی جو ہے وہ جو نبی کا کانسیپٹ ہے وہ ہے یہ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. تو وحی نازل ہوتی ہے تبھی وہ اعلان نبوت کرتا ہے, جب وحی نازل نہیں ہوتی وہ اعلان نبوت نہیں کرتا. تو وحی کا نزول جو ہے یہ نبی کے لیے شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پر وحی نازل نہ ہو اور وہ نبی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا.
تو کیا غیر نبی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے؟
غیر, اب چونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وحی کا نازل ہونا یہ نبی ہونے کی علامت.
صحیح.
اب جس پر وحی نازل ہوگی لازمی بات ہے وہ نبی ہوگا. تو جب وحی کا نازل ہونا نبی کے ساتھ خاص ہے تو اب غیر نبی کے اوپر کسی بھی صورت میں وحی نازل نہیں ہو سکتی. ہاں اس کے اندر ایک اور تفصیل ہے, وہ یہ ہے کہ اصل میں بعض قرآن پاک کے اندر بعض جگہ غیر نبی کے لیے وحی کا لفظ موجود ہے, لیکن وہ کس معنی میں ہے؟ وہ یوں ہے کہ اصل میں وحی کے دو معنی ہیں.
صحیح.
ایک وحی کا وہ معنی ہے جو ہم بطور خاص انبیاء کے لیے مراد لیتے ہیں, اور ایک وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا, الہام کرنا, کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا, اس کو بھی وحی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی. تو سورہ نحل کے اندر موجود کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی.
صحیح.
اسی طرح سورہ قصص کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلائے. پھر اس کے بعد وہ آگے پورا جو ہے وہ آگے بیان ہے کہ ان کو پھر صندوق کے اندر بند کر کے ان کو دریا کے اندر ڈال دیں. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی نسبت کی گئی. تو اب قرآن پاک کے اندر جہاں پر انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ وحی کا بیان ہے تو وہ اسی دوسرے معنی کے اندر کہ کسی کے دل میں بات ڈال دینا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی, تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ انہیں دودھ پلائیں, اس کے بعد ان کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیں. تو یہ ہوگا دل میں بات ڈالنے کے معنی کے اندر. مکھی کے بارے میں فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی, تو وہاں پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی رہنمائی فرمائی کہ وہ پھولوں کی طرف پھلوں کی طرف نکل جائے اور ان کا رس چوس کے پھر واپس آئے اور وہ شہد کے چھتے کے اندر شہد بنائے. تو اب اگر غیر نبی کی طرف قرآن یا حدیث کے اندر وحی کا لفظ آئے گا تو وہ ان معانی کے اندر آئے گا, اشارہ کرنا, تیز اشارہ کرنا, اور دل میں بات ڈال دینا, رہنمائی کرنا, وہ ان معانی کے اندر آئے گا. لیکن جہاں پر بطور خاص وحی کا لفظ اپنے خالص اصطلاحی معنی کے اندر آئے گا, وہاں پر وہ وحی کا لفظ صرف نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا.
یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پر وحی آئی ہے, اب مجھے تمہیں کیا وحی آئی ہے جو تم مجھے یہ بتا رہے ہو, لوگ اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں.
ہاں تو یہ تو خیر وہ ایک انکاری معنی کے اندر ہوتا ہے, اس لیے اس پر وہ حکم نہیں ہوگا. لیکن جیسے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, وہ کافر ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل, جیسے مثال کے آپ نے جو جملہ کہا کہ کسی نے کہا تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو, اب آگے سے وہ غصے کے اندر بولے ہاں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, یہ کافر ہو گیا. کیونکہ جس نے یہ کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, غیر نبی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ جملہ کفریہ ہوگا. پھر اس کے اندر اب وحی نبی کے ساتھ خاص ہے, اس کی ایک اور بھی دلیل بالکل واضح ہے. آپ دیکھیں جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو پہلے وحی کا دعویٰ نہ کرے. یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا پہلے نمبر پہ یہی کہے گا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی. قادیانی ہو گئے, اس سے پہلے والے ہو گئے سارے, تو یہ سب سے پہلے یہی دعویٰ جو ہے وہ ان سب نے کیا کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوئی. تو اسے پتا چلا کہ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نبوت کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے, اور غیر نبی پر وحی ہو نہیں سکتی. لہذا اب جو غیر نبی وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے.
بہت اچھی بات ہمیں آج سیکھنے کو ملی. اور حضور اب وحی کے معنی بھی بتا دیں, وحی کہتے کس کو ہیں, پھر اس تعریف کو اگر آگے.
اصل میں وحی لفظ واو ہا یا وحیون, اس کے معنی وہی ہیں جو میں نے عرض کیا کہ دل میں بات ڈال دینا, پیغام پہنچانا اور تیز اشارہ کرنا. تو یہ وحی کے یہی معنی ہوتے ہیں. چونکہ وحی کے اندر انتہائی سرعت کے ساتھ, انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس مخصوص بندے تک پہنچتا ہے, خواہ فرشتے کی وساطت سے یا اس کے بغیر, اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ وحی کا اشارہ کیا جاتا ہے.
طریقہ وحی بیان فرما رہے
ہیں. طریقہ وحی جو ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی ہے, اس کے قرآن پاک کے اندر متعدد طریقے بیان کیے گئے, اور احادیث صحیحہ کے اندر بخاری شریف میں دیگر کتابوں کے اندر بھی وحی کے مختلف انداز بیان کیے گئے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. فرمایا کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر بطور وحی کے, بطور وحی کے کہ وہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر وہ بات ڈال دے. او من وراء حجاب, یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے. یعنی پردے کے پیچھے سے مراد کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھے, درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کا کلام سنے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. او من وراء حجاب, یا فرمایا او یرسل رسولا, یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے. فیوحی باذنہ ما یشاء, تو وہ فرشتہ اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہے وہ اس نبی کی طرف وحی فرمائے. تو یہ دو طریقے بطور خاص اس کے اندر بیان ہو گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ جاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کلام فرمائے, دوسرا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور طریقہ بھی مذکور ہے, وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے. تو صبح اٹھ کے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اب یہاں پر قرآن پاک کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ ہیں, فلما بالغ معه سعی, کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے, یعنی تھوڑے سے لڑکے کی لڑکپن کی عمر کو پہنچے. فلما بالغ معه سعی قال یا بنیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنامی, میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ اے والد گرامی جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ آپ کریے, یا ابت افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کیجئے, ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا عرض کرنا کہ آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا,
صحیح
ما تو عمر, جس کا آپ کو حکم دیا گیا, تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وحی کے بغیر جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے کی صورت نہیں ہو سکتی. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی. تو اسے یہ پتا چلا کہ وحی کے نزول کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی صورت میں اپنے نبی کو کوئی حکم ارشاد فرما دے.
ٹھیک
ہے, اب وہ فرشتے کے بھیجنے کی جو صورت ہے اس کے اندر بھی متعدد صورتیں ہوتی. بعض اوقات فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے, جیسے احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بکثرت تشریف لایا کرتے تھے, بکثرت حاضر ہوتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک وہی پہنچاتے تھے. اسی طرح مشکاۃ شریف کی بالکل پہلی حدیث اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی پردیسی آیا اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا. اب ہمیں تعجب یہ ہو کہ یہ مسافر ہے لیکن کپڑے اس کے بڑے صاف ستھرے. وہ آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا, دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھا اور اپنے گھٹنے اتنے آگے بڑھائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ مس ہونے لگے. پھر عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال پوچھنے. پھر آگے انہوں نے سوال کیے, پہلا سوال کہ اسلام کیا ہے, دوسرا سوال کہ ایمان کیا ہے, تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے, اور پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, پھر کہا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو یوں مختلف سوالات کیے گئے. تو اب انہوں نے سوالات کیے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تو اب وہ جو مسافر اجنبی پردیسی تھے وہ تصدیق کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا سائل ہے, سوال بھی پوچھتا ہے بعد میں تصدیق بھی کرتا ہے.
صحیح,
حالانکہ سوال تو علم کے لیے کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ کہ معلوم ہونے کے بعد تصدیق کی جائے. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پہچانتے ہو یہ کون تھے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں پہچانتے. فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ فرشتوں کے آنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فرشتہ لباس بشری کے اندر بالکل ظاہر اور نمایاں طور پر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلکہ بکثرت یوں ہی ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے وہ صرف نبی اس کو دیکھتا ہے, کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھ پاتا. جیسے بکثرت وہی نازل ہوتی تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت طاری ہوتی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ جبرائیل امین آئے وحی لے کر آئے, لیکن صحابہ کرام کو اس کا پتہ نہ چلتا تھا. تو یوں وحی کی متعدد صورتیں ہو سکتی. ایک اور صورت جو خاص ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور کلام بھی عطا فرمایا. یعنی وہ تھا کہ کلام ہے لیکن اس کے اندر دیدار نہیں ہے, اور یہاں یہ ہے کہ کلام بھی ہے اور اس کے ساتھ دیدار بھی ہے. تو اب یہ جملے جو ہے یہ اصل میں تھوڑے سے توجہ طلب ہیں, اصل میں علماء کرام سنیں گے تو اس کے اندر بہت باریک سا فرق ہے, وہ سمجھیں گے بھی وہی, دوسرا سمجھے گا بھی نہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اور دیدار دونوں عطا فرمائے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام عطا فرمایا لیکن دیدار عطا نہیں فرمایا. تو وحی کی ایک صورت یہ بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روح سے موجود ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, معراج شریف کی آپ نے یاد دلا دی, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وحی کے مختلف ہم نے طریقہ بھی سماعت کیا کہ کس انداز سے وحی نازل ہوا کرتی. حضور آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہوا, یہ ارشاد فرمائے کہ توریت, زبور, انجیل, قرآن شریف کے علاوہ یہ کتابیں ہیں, تو کیا مسلمان جو ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے, اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے تو اس میں سے بھی اگر کوئی بات ملے تو اس پر بھی عمل کر لو, تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اس جو ہے وہ حکم کے اندر کافی تفصیل ہے, میں عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر تو گزشتہ آسمانی کتابوں کی وہ باتیں کہ جو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں, چند ایک باتیں وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں, تو اس کو تو ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ باتیں بھی پڑھی جائیں گی. جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. فرمایا کہ قد افلح من تزکا, فلا پا گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, وذکر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. اب یہ جو بات ارشاد فرمائی دنیا آخرت, اس کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ باتیں پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر. تو اب یہ وہ باتیں ہو گئی کہ جو پچھلے صحیفوں اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا, میثاق لیا تھا. قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے, اس میں تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, قتل نہ کرنا, بدکاری نہ کرنا, شرک نہ کرنا, اور زکوٰۃ ادا کرنا, انبیاء کی تعظیم کرنا. یہ عہد جو ہے یہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود. اسی عہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا, یہ بھی قرآن پاک کے اندر دو تین جگہ موجود ہے. تو اب یہ پہلی کتابوں کی بات, تورات شریف کی بات ہے, اور یہی قرآن پاک کے اندر بھی موجود. تو اب اس چیز کا مطالعہ کرنا تو بھی یہی قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہے, لہذا اس پر ہمارا ایمان ہوگا. دوسرے نمبر پہ وہ باتیں کہ جو پچھلی شریعتوں میں موجود ہیں اور ہماری اور احادیث کے ذریعے اس کی تائید ہوتی ہے, احادیث کے ذریعے تائید ہوتی ہے. جیسے وہ اب تورات کی بات تو نہیں ہے, لیکن اس سے جدا گانا شریعت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو جب فرعون سے نجات ملی تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا, عاشورہ کا روزہ رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ منورہ تشریف لایا, یہودیوں کو دیکھ کے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ فرعون سے نجات ملی تھی, تو فرمایا کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ کے ہم حقدار ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور ایک آگے یا ایک پیچھے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب یہ پچھلی شریعت کا وہ حکم ہے کہ جس کی تائید حدیث کے اندر موجود ہے, لہٰذا ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں گے. اب کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو تورات, انجیل یا بائبل کے نام پر ہمیں ملتی ہیں لیکن قرآن کے اندر ان کا صریح رد موجود یا وہ ہمارے عقائد کے برخلاف ہیں. جیسے معاذ اللہ انبیاء کی طرف غلط باتوں کی نسبت ہے, انتہائی گھناؤنی باتوں کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کی گئی, یا ایسی باتیں ان کتابوں میں ابھی بھی موجود ہیں, بائبل کے اندر ابھی بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کا آپس کے اندر تضاد ہے. تو اب ایسی باتیں کہ جس میں تضاد ہو وہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا. جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا جائے, بے حیائی کی باتوں کو منسوب کیا جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو ایسی باتوں کو ہم کہیں گے کہ یہ ان کتابیوں کی طرف سے, یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے یہ تحریف کی گئی ہے, یہ کتابوں کے اندر تبدیلی ہے, نہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں کتاب اللہ کا حصہ مانتے ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ ان کتابوں کی وہ باتیں جو نہ تو ہمارے پاس کسی دلیل سے ثابت ہیں کہ یہ جو ہے وہ کتاب اللہ کا حصہ ہے, اور نہ وہ ہماری شریعت کے خلاف ہیں, نہ ہماری شریعت اس کی تائید کرتی ہے نہ اس کی تردید کرتی ہے, تو ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے. ہم اس کے بارے میں نہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے, نہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ کا کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے.
سبحان اللہ.
جو اللہ کا کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. تو ہم جو ہے ان کے درمیان اس اعتبار سے جو یہ تین کیٹیگری بنا کر جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے.
ماشاء اللہ. لیکن عمل انہی چیزوں پر کریں گے جس کی ہمیں تائید شریعت سے حاصل ہو.
وہ عمل اسی کے اوپر.
لیکن عوام کو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے, جو آپ کی باتیں سے کیسے ہم تطبیق کر سکیں.
اصل میں یہ بات جو ہے یہ تو تھی ایمان لانے کے اعتبار سے, ٹھیک. اب ہے پڑھنے کے اعتبار سے کہ ہمیں تورات, انجیل, زبور یا بائبل وغیرہ پڑھنی چاہیے یا نہیں, اس کے بارے میں حکم یہ ہے. حدیث مبارک موجود ہے مشکاۃ شریف کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حاضر ہوئے, اور آپ کے ہاتھ میں تورات شریف کے چند جو ہے وہ صفحات تھے. آپ نے پڑھنا شروع کیا, اب آپ نیچے دے کر اس کو پڑھ رہے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر, تجھے تیری ماں روئے, تم دیکھو تو صحیح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہیں. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب میں تمہارے پاس کتاب لے کر آ گیا تو اس کے بعد تمہیں دوسری ہدایت کی کیا حاجت ہے. اور فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا بھی چارہ نہ ہوتا, ان کا گزارا نہ ہوتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات شریف پڑھنے سے منع کر دیا. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو تورات پڑھنے سے منع کیا گیا, تو اب آج کل کے ہمارے بالکل ہی دین سے جو ہے وہ غافل اور لا علم اور لاپرواہ لوگوں کو دیگر کتابیں پڑھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اب کسی کو یہ بائبل وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں, یہ صرف ان چند افراد کو, چند علماء کو اجازت ہوگی کہ جن کا پڑھنے کا مقصد کوئی تحقیق کرنا, قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنا, اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا, اور اس طرح کا کوئی مقصد صحیح ہو. اس کے علاوہ عوام کے گھر کے اندر قرآن بھی رکھے اور ساتھ ہی بائبل بھی رکھ لے, اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں.
بہت بہت شکریہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ بہت زیادہ معلوماتی ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی بڑا یونیک ہے, بہت دلچسپ اور اہم ٹاپک ہے. حضور مزید آگے یہ ارشاد فرمائے کہ کچھ اگر جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ قرآن پاک میں کمی بیشی ہوئی ہے, کسی قسم کا کوئی اس کے اندر تصرف کیا گیا ہے, تو اس عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟
قرآن پاک کے اندر کمی بیشی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہے, تو اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. جو قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ایک حرف کی بھی تبدیلی یا کمی بیشی مانے وہ کافر ہے, اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے, اور یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے برخلاف ہے. تو لہذا قرآن پاک کے اندر کمی بیشی کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے.
جزاک اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائے چونکہ آسمانی کتابوں پر کلام ہو رہا ہے, تو قرآن پاک کے حفاظ تو ہم جہاں جائیں دنیا بھر میں جائیں حفاظ کرام ملتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے مدارس جو ہیں پوری دنیا میں قائم ہیں, اور فقط پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کے مدرسوں اور جامعات میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تعداد کم و بیش 80,000 ہے. جی ہاں, 80,000 اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھتے ہیں, اور ہر سال سینکڑوں حفاظ ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں. تو حضور یہ بتائیں کہ حفاظ تو قرآن پاک کے ہر جگہ ملتے ہیں, مگر کیا پہلے کتابوں کے بھی حفاظ ہوا کرتے تھے؟
قرآن پاک کے حفاظ تو بکثرت ہیں. آپ کو جو ہے وہ 6 سال کا 7 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ حافظ مل جائے گا. دنیا کے اندر بھرے پڑے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں
الحمدللہ.
بلکہ قرآن پاک کا اعجاز تو یہ ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کو تو کیا کافروں تک کو یاد ہوتا ہے. کفار بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کو قرآن پاک جو ہے وہ یاد تھا. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ مجھے یاد ہے کہ کافروں کا ایک بہت بڑا کوئی مناظر تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری کتاب کے 15 پارے یاد ہیں, تمہیں ہماری کتاب کا کتنا حصہ یاد ہے؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارے قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر کو بھی یاد ہو گیا, تو تمہارے کلام کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو یاد کرے. تو لہذا یہ تو ہمارے قرآن کی فضیلت ہے, نہ کہ تمہارے کلام کی فضیلت ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر جو ہے وہ افراد کو یاد. لیکن جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ گزشتہ کتابیں صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یاد ہوا کرتی تھی. انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ دیگر لوگ لکھا ہوا ہی پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ بڑا تفصیل سے جو ہے وہ کتب تفسیر کے اندر موجود ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ آپ 100 سال تک جو ہے وہ آپ وفات شدہ حالت میں رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا. آپ اپنی قوم میں گئے, قوم والوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے پوتے آپ سے بڑے ہیں, تو آپ جو ہے وہ کہاں سے آگے؟ آپ کی عمر 40 سال, آپ کے پوتوں کی عمر 78 سال, تو آپ جو ہے وہ کیسے عزیر علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کسی نے کہا کہ اچھا, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی یہ تھی کہ ان کو تورات شریف پوری یاد تھی, تو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سنائیں. تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات شریف پوری کی پوری جو ہے وہ زبانی سنا دی. اب ان کے پاس تورات ہی نہیں تھی. تو پھر کسی نے کہا کہ جب ہمارے اوپر شروع میں کسی بادشاہ نے حملہ کیا تھا, تو ہمارے گھر کے بڑوں نے بتایا تھا کہ فلاں درخت کے نیچے تورات کا ایک نسخہ دبایا گیا تھا, اس کو نکال کر پھر ان کے لکھائے ہوئے کو آپس میں ملا کر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ وہی والی تورات ہے یا نہیں. تو جب وہ نکالی گئی پھر دونوں کو ملایا گیا, تو پتا چلا کہ بیعینہ ہی دونوں ایک ہی ہیں, کسی بھی ایک لفظ کا فرق نہیں. تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو توراۃ شریف یاد تھی. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلی کتابیں صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یاد ہوتی تھی, ان کی امتوں کو وہ کتابیں یاد نہیں ہوا کرتی تھی.
کیا بات ہے, قرآن پاک کی تو کیا ہی شان ہے, سمجھ نہ بھی آتا ہو لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں, وہ شاخ جھوم جایا کرتے ہیں. بچہ جو کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, انگلش سمجھتا ہے, افریقن زبان سمجھتا ہے, اردو سمجھتا ہے, انگلش عربی اس کو نہیں آتی, مگر وہ عربی زبان کو یاد کر لیتا ہے. یہ الحمدللہ قرآن پاک کی برکت ہے. حضور نبوت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقائد ہمارا ٹاپک ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آدمی عبادت اور ریاضت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ خوب عبادت کرے, خوب ریاضت کرے, تو کیا وہ نبوت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟
عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوئی آدمی نیک آدمی بن سکتا ہے, اور نبوت کا مقام ملنا عبادت و ریاضت کے ذریعے یہ محال ہے, ناممکن ہے.
صحیح.
قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر رسالت و نبوت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے. تو لہذا کسی کو عبادت و ریاضت کے ذریعے نبوت کا ملنا ممکن نہیں ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عبادت و ریاضت کے ذریعے نبوت مل سکتی ہے, وہ مسلمان نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسب کے ذریعے, اعمال کی کمائی کے ذریعے حاصل نہیں کی جاتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے. ہاں, اس میں یہ تفصیل ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے لیے اسی کو منتخب فرماتا ہے کہ جو عبادت و ریاضت کرنے والا ہوتا ہے, انتہائی متقی پرہیزگار ہوتا ہے, کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, افعال کے اعتبار سے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو کامل ترین ہستی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نبوت کے لیے اسی کو منتخب فرماتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے اس کو نبوت دی گئی.
کیا بات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل ہی لوگ امین و صادق,
صادق و امین,
صادق و امین کا لقب ملا ہوا تھا, الحمدللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس سلسلے میں برکتیں لوٹ رہے ہیں اور مدنی پھول بھی نوٹ کر رہے ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ انبیاء کرام کو نبوت ملنے کے بعد کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ نبوت زائل ہو جائے, نبوت کا زوال ہو جائے؟
نبوت کے بارے میں ابھی عرض کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کسے عطا فرمانی,
سبحان اللہ,
اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے لیے جس کو منتخب فرماتا ہے, وہ ہستی ہی وہ ہوتی ہے جو ہر اعتبار سے اس کے لائق ہو. تو لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے, وہ تو نبی ہونے سے پہلے ہی کردار, مقام و مرتبے کے اندر اس قدر بلند و بالا ہوتا ہے, تو اس سے نبوت کا زوال جو ہے, اس سے ایسے افعال کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ نبوت کے زوال کی بات ہو؟ تو نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہو سکتا. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرما دی, اب دوبارہ اللہ تعالی کبھی بھی اس سے نبوت واپس نہیں لے گا. اور جو شخص یہ مانتا ہے کہ نبی کو نبوت عطا کیے جانے کے بعد اس سے نبوت واپس لی جا سکتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ غیر نبی کر دے, تو وہ کافر ہے, یہ کفر ہے.
ہمارا عقیدہ یہی ہے,
ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی سے نبوت کا زوال ماننا کفر ہے.
صحیح, بہت شکریہ. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟
نبی معصوم ہوتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ انبیاء اور فرشتے دونوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, عصمت کے اندر لے لیتا ہے. اس وجہ سے ان سے گناہوں کا صدور, شرعی اعتبار سے گناہوں کا صادر ہونا ممکن نہیں. اور یہ عقیدہ ہمارا ہر نبی کے بارے میں, نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ان سے کسی قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اور محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے دونوں حالتوں میں صغیرہ کبیرہ کسی قسم کا کوئی گناہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سرزد نہیں ہو سکتا. تو یہ گناہوں کا صادر نہ ہونا اسی کو عصمت کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ. لیکن حضور یہ بڑا عام ہے کہ عام لوگوں کو بھی معصوم کہہ دیا جاتا ہے, بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے. آپ نے تو بڑی تفصیلی ڈیفینیشن بتائی کہ معصوم کیوں کہا جاتا ہے انبیاء کو اور فرشتوں کو, تو کیا کسی غیر نبی کو بھی معصوم کہا جا سکتا ہے؟
اصل میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے معصوم کا ایک اصطلاحی معنی, ایک ٹرمینالوجی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے عصمت کا وعدہ فرما لیا تو وہ معصوم. وہ جو معصوم ہے وہ تو انبیاء اور فرشتے ہی. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے معصوم کا لفظ جو ہے وہ بولے والے سیدھے سادے یا شریف النفس آدمی پر کر دیا جاتا ہے, اس لیے بچوں کو بھی بول دیا جاتا ہے, یا بے قصور آدمی, بے قصور آدمی کو بھی معصوم بول دیا جاتا ہے کہ بےچارا یہ تو معصوم تھا, معصوم جانوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا, یہ جملے بولے جاتے ہیں. تو یہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک لغت کے اعتبار سے ایک لفظ بن چکا ہے, معروف ہے, تو اس کے اوپر کوئی حکم.
مگر جو شرعی ٹرمینالوجی ہے وہ انبیاء کرام,
وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے اور فرشتوں کے ساتھ. اس معنی کے اعتبار سے غیر نبی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا. ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ جو کسی دوسرے کو معصوم مانے اسی معنی کے اندر وہ گمراہ بددین ہے. تو لہذا انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص اس معنی کے اعتبار سے معصوم نہیں.
جزاک اللہ. بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے, بڑا پیارا کوسچن ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے؟
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم ہوتا ہے, اس کے بارے میں تفصیل جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے لفظ نبی استعمال کرتے ہیں.
صحیح.
نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. اب خبر دینے والا تو جو ہے وہ ہر آدمی ہی دوسرے کو کوئی خبر دیتا ہے, تو نبی کوئی ایسی خبر دیتا ہے کہ جو دوسرا نہیں دیتا. تو اب وہ ایسی خبر کون سی ہے کہ جو دوسرا نہیں دیتا؟ تو وہ خبر وہ ہے کہ جو غیب کی خبر ہے نبی وہ خبر دیتا ہے. تو نبی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. تو جب نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا, تو اب یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ نبی کو غیب کی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے غیب کی خبر دینی ہے. یہ بات جو ہے یہ علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیا میں اور المواہب اللدنیا کی شرح زرقانی کے اندر علامہ زرقانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا, اور یہی بیان فرمایا کہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کنز الایمان امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھتے ہیں, تو وہاں پر یا ایوہ النبیوں کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے.
کیا بات.
تو یہ ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ نبی کا حقیقی معنی بنتا ہی ہے, اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے. اب دوسری بات کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب کی خبر ہوتی ہے نہیں, تو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیتریعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے, لیکن اللہ تعالی اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ عام لوگوں کو غیب پر اطلاع نہیں دی جاتی, اللہ تبارک و تعالیٰ یجتبی من رسولہ من یشاء اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کو مسلط فرماتا ہے, یعنی پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء کلہا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے وہ فرشتوں کو نہیں پتا تھے, یعنی ان کو معلوم نہیں تھے. وہ اشیاء ہی کائنات کے اندر موجود نہیں تھی.
کیا بات.
اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کے نام اور اس کی تفصیل تو علماء کرام نے اتنی زیادہ کی ہے کہ تمام اشیاء کے نام، ان کے طریقے کار، ان کے طریقے استعمال، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے خصوصیات کیا ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی. تو یہ تمام چیزیں غیب تھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ غیب کا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی اور اس معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروائی اور اس کے مشاہدات کروائے. تو وہ چیزیں کہ جو غیب تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالتصریح خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں کے اندر چھپا کے ذخیرہ کرتے ہو. تو جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو وہ کھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں. تو اب یہ کسی کے بارے میں جاننا کہ اس نے کیا کھایا اور اس نے گھر کے اندر کیا ذخیرہ کیا، یہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تو اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالی نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. اس آیت مبارکہ کی تفصیل کے اندر معالم التنزیل اور دیگر تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ، کہ اس کے پاس ان یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب کا علم لوگوں کو بتانے میں بخل نہیں کرتے. اسی طرح حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا، ان کو علم لدنی عطا فرمایا. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے وہ مفسرین نے نقل کیا، فرمایا کہ یہ علم غیب تھا جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص عطا کیا گیا، یہ علم غیب تھا. تو یہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہے. احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو ان کا تو اتنا زیادہ ذخیرہ ہے کہ شاید بخاری شریف کے اندر تقریباً کوئی 800-900 کے قریب احادیث مبارکہ ایسی ہوں گی جو صراحتاً یا دلالتاً یا کنایتاً یا اشارتاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی طرف اشارہ کرتی ہوں. ایک حدیث مبارک بخاری شریف کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے خبریں دینا شروع کی کہ کائنات وجود میں آئی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. یہ خطبہ چلتا گیا. فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے لے کر اس وقت تک کی تمام خبریں ارشاد فرمائیں کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. تو گویا اولین و آخرین کی، ابتدائے کائنات سے لے کر جنت و جہنم میں داخل ہونے تک کی خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ اور جو ہے وہ کتنی احادیث ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز جو ہے دستے مبارک آگے بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے کرتے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، دوران نماز آپ نے دستے مبارک آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا؟ فرمایا کہ جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے اس کے اندر انگوروں کا ایک گچھا لٹکتے ہوئے دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اس کو توڑ لوں، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم ہمیشہ ہی اس کو کھاتے رہتے، لیکن پھر میں نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ واپس کر لیا. اور اس کے علاوہ کہ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پر تھے، زمین کی باتیں جانتے تھے، زمین پر تھی آسمان کی باتیں جانتے تھے. تو یہ پورا ٹاپک ہے. یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر صراحتاً اشارتاً جو ہے اس کے اوپر جو ہے 800-900 کے قریب احادیث ہیں، تو دیگر کتابوں کے اندر کتنی.
اللہ اللہ اللہ، اعلی حضرت کا وہ شعر ہی کافی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بڑا ہی پیارا جواب قرآن پاک کی آیات سے, احادیث کرام سے ہم نے دیگر انبیاء کرام اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کے بارے میں سنا. حضور ٹاپک بہت یونیک ہے, بڑا زبردست ہے, سوالات بھی بہت سارے ہیں, اختتام کی طرف لاتے ہیں. حضور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟
سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سب سے پہلے انسان بشر بھی وہی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی وہی ہیں. اور رسول جو ہیں وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, وہ پہلے رسول کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف بھیجا,
صحیح,
وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام.
اچھا حضور یہ بتائیں کہ کتنی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے؟
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تشریف لائے اس کے بارے میں تعداد معین کرنا جائز نہیں. بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعداد معین کرنا
جائز نہیں. فکس کرنا,
فکس کرنا کہ اتنے تھے, یعنی اتنے لاکھ, اتنے ہزار, اتنے سو, اتنے تھے, یہ معین کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کسی مستند اور یقینی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کتنے تھے. بعض روایتوں کے اندر 1,24,000 کا تذکرہ آتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کی زبان کے اوپر یہ چڑھا ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ کوئی قطعی روایت نہیں.
صحیح.
اب مثال کے طور پہ 1,24,000 کہا اور تھے کم, تو بہت سارے غیر نبی اس تعداد کے اندر داخل ہو گئے.
صحیح.
اور تھے زیادہ اور ہم نے کہا 1,24,000, تو بہت سارے تھے لیکن ہم نے ان کو شمار نہیں کیا. تو یوں جو ہے, اب یہ دونوں صورتیں ویسے تو یعنی کفر ہی بنتی ہیں کہ جو نبی ہے اس کو نبی نہ مانا یا جو نبی نہیں تھا اس کو نبی مانا, لیکن چونکہ یہ کانسیپٹ پیچھے ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ حکم نہیں اس کے اوپر لگتا. تو چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معین تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے, لہذا کوئی تعداد جو ہے وہ فکس نہ کی جائے. یہ جملہ جو ہے وہ مناسب ہے کہ 1,24,000 کا عدد بھی اگر استعمال کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ کم و بیش,
صحیح,
1,24,000 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم,
صحیح,
بالکل واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا جائے تاکہ سننے والوں کو بھی شبہ نہ رہے اور بولنے والے کے لیے بھی نہ اس کی ایک دہرائی ہو جائے, ایک تکرار ہو جائے. تو کم و بیش 1,24,000 یا 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم یا اتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے.
صحیح. حضور آخری سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں, بعض چیزیں خود قرآن پاک کے اندر اور بعض چیزیں احادیث کے اندر ہیں. جیسے احادیث کے اندر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ بخاری شریف کے اندر موجود. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تصریح فرمایا گیا کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں کہ آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح کرے. تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ موجود کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد کیا عقیدہ. اب انبیاء کرام علیہ السلام وصال فرما جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تشریف لے جاتے ہیں,
سبحان اللہ,
جہاں نہ شہید کی گنجائش نہ صدیق کی گنجائش, ان کے مرتبے جہاں ختم ہو جاتے ہیں نبی کا مرتبہ اس سے بہت اوپر جا کے شروع ہوتا ہے. صدیقین کے مقام کی انتہا جو ہے وہ انبیاء کے مقام کی ابتدا ہے. جو قرب صدیقین اور شہداء کو ملتا ہے اس سے بہت بڑھ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی. پھر قرآن پاک کے اندر شہداء کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے, لیکن اے لوگ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. جب شہداء کو رزق دیا جاتا ہے, جب شہداء حیات ہیں, جب ان کو مردہ کہنا منع کہا گیا اور جب ان کو مردہ سمجھنا منع کہا گیا, یعنی دو چیزیں ہیں, مردہ نہ کہو اور مردہ نہ سمجھو, کہو بھی نہیں اور سمجھو بھی نہیں. تو جب شہداء کو یہ مقام ہے اور انبیاء کا مقام شہداء کے مقام سے کروڑوں گنا زیادہ بلند و بالا ہے, تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تب بھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ حیات ہوتے ہیں, ان کا جسم مبارک سلامت ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم مبارک کی حفاظت فرماتا ہے, اور جس طرح یہ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو ویسی ہی حیات عطا فرماتا ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر اس پر بتصریح حدیث موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، فنبی اللہ حی، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے ابن ماجہ کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح شب معراج کا واقعہ دیکھ لیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے، تو مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے
تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اب یہ جو ان کا نماز پڑھنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ نماز پڑھنا روح کا کام تو نہیں نا، صرف نماز تو جو ہے اس میں سجدہ، سجدے کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا معنی ہی پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، تو پیشانی جو زمین پہ رکھتی ہے وہ تو بدن کی پیشانی ہوتی ہے، روح کی تو پیشانی نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگے موجود تھے، پیچھے ساری روحیں موجود تھیں، صرف اجسام تھے ہی نہیں۔ تو پیچھے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، وہ اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ شب معراج کا سارے کا سارا واقعہ جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور پھر یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر آج سے صدیوں پہلے علماء دین نے اور اسلام کے جلیل القدر آئمہ نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف فرمائی۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نویں صدی کے اندر گزرے، آپ نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس کے اوپر رسالہ لکھا۔ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی پہلے گزرے، انہوں نے حیات الانبیاء کے نام سے رسالہ لکھا۔ اسی طرح اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کا اسی موضوع کے اوپر رسالہ ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ۔
سبحان اللہ، یہاں بھی اعلی حضرت کا شعر پھر یاد آ گیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک ٹاپک، اس پر چند سوالات، ہم نے کوشش کی کہ اس کو کمپائل کریں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ یوں تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں اور بہت ساری برکتیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر ایک بہار ہمیں موصول ہوئی ہے، اور حضور کمال یہ ہے کہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق ہے، اور مدنی بہار بھی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ملی ہے۔ مجھے ایک میسج ریسیو ہوا، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں یو کے اندر، اور انگلینڈ کے اسلامی بھائیوں کے لیے سلسلہ ہے، تو بہار بھی انگلینڈ سے آئی ہے، اور وہ بہار یہ ہے کہ انگلینڈ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور نہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس طرح فرمایا، جس کا مفہوم انہوں نے جو میسج میں لکھا تھا، کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سوال جواب کی صورت میں بھی سنا، اور یہ بہار بھی سنی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا بہت کرم ہے، ایک ولی کامل کا ہمیں ساتھ ملا ہوا ہے، امیر اہل سنت کا فیضان جاری ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی اور اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔